لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومنكر البراءة عن أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم. لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، صلوات پڑھی محمد وعلى محمد. حضار محترم، آج کی اس گفتگو کا عنوان جو مجھے دیا گیا ہے دعائے مکارم الاخلاق، امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی ان مشہور و معروف دعاؤں میں سے ایک کہ جو صحیفہ کاملہ میں بھی درج ہے اور عام طور پہ مومنین کے گھروں میں کتاب مفاتیح الجنان ہوا کرتی ہے، اس کے اندر بھی یہ دعا درج کی گئی ہے. یقیناً دعا طویل ہے اور سارے مطالب تو پیش نہیں کیے جا سکتے اس پونے گھنٹے کی نشست میں. کوشش میری یہ ہوگی کہ درمیان سے تعارف کی حد تک ہی صحیح تقریباً پانچ ٹکڑے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تھوڑا سا تعارف آپ کی خدمت میں پیش ہو جائے تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ جو دعا مولا ارشاد فرما رہے ہیں اور جن چیزوں سے متعلق مولا نے دعا مانگی ہے، ان کے اثرات کہاں کہاں تک جاتے ہیں، وہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو ہمیں پروردگار عالم سے مانگنا چاہیے. ہر مرتبہ جب انسان کسی ایسے موقع پر کہ جب اسے یہ کہا جائے کہ اب مرضی کی دعا مانگو، مثال کے طور پر اگر زیارت عاشور ہو، شب قدر کے اعمال ہوں، کوئی اور دعائیں عرفہ کا موقع ہو، یا کوئی بھی انسان عمل کر رہا ہو، اس کے درمیان کبھی ایک موقع آتا ہے جیسے استغاثہ صاحب الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، تو ایک انسان سوچتا ہے کہ اب اس وقت دعا مانگنی ہے، کیا دعا مانگوں، کوئی ایک چیز، دو چیزیں، جو مسائل اس کے ذہن میں ہوتے ہیں، اس وقت جو پیش آنے والے ہوتے ہیں، ان مسائل میں سے بعض اوقات انسان اپنے ظرف کے مطابق جو وہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے اور اس کا حل میرے نزدیک یہ ہے، تو وہ دعا مانگتا ہے پروردگار اس مسئلے کو ایسا کر دے. انسان کو اپنی کم علمی کی بنا پر، کم عقلی کی بنا پر، کم ظرفی کی بنا پر یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ جس کو مسئلے کا حل سمجھ رہا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اگلے مسئلے کی پیداوار ہوتی ہے جب توجہ نہیں ہوتی، تو بعض اوقات ہم خود یہ والا کام کرتے ہیں. تو دعا کس طرح سے مانگی جائے، کس چیز کو طلب کیا جائے، کس انداز سے طلب کیا جائے، یہ یقیناً موضوع ہے جسے علماء نے بہت بیان کیا ہے. خود ہمارے علاقوں میں ممبروں سے بہت علماء نے بیان کیا ہے، دعا سے متعلق اشرے موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں کہ کیسے دعا مانگی جائے، کن شرائط کے ساتھ دعا مانگی جائے، کیا دعا مانگی جائے، یہ تمام چیزیں مختلف علماء نے بیان کی، لیکن آج چونکہ ایک دعا موضوع ہے تو تمہید کے طور پر چند سوالات آپ کے ذہن میں اگر پیدا ہو جائیں تو ان جملوں کو ظاہر ہے پوری دعا نہیں پیش کر پاؤں گا، تو کچھ جملے جو پیش کر رہا ہوں ان کا احساس ہوگا کہ مولا کتنی چیزوں کو ان کم ترین جملوں میں ہمارے لیے طلب کر رہے ہیں۔ جو کہا گیا کہ مولا امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاؤں کے ذریعے سے اپنا پیغام پہنچایا، دو بڑے عنصر نظر آتے ہیں کہ مولا امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں جس طرح سے دین پہنچایا جا رہا تھا، جس طرح سے امامت کی طرف توجہ دلائی جا رہی تھی، دو اہم چیزیں نظر آتی ہیں، ایک آج ہمارا عنوان ہے اور دوسرا یہ وہ مناسبت ہے جس وجہ سے یہ مجالس منعقد ہو رہی ہیں، دونوں چیزیں آج موجود ہیں۔ کیا چیزیں؟ ایک امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں کہ جو مولا نے اپنی زبان سے پروردگار عالم کے حضور مناجات پیش کیں، اور وہ مناجات اور وہ دعائیں بعد میں راویان حدیث نے نقل فرمائیں اور آج ان میں سے ساری ہم تک نہیں پہنچ پائیں، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ وہ دعائیں جو مولا نے مانگی تھیں ساری تو نہیں پہنچ پائیں، کچھ جو پہنچ پائیں وہ اتنی زیادہ عمیق اور اتنی گہری ہیں اور اس کے اندر ایسے ایسے راز پوشیدہ ہیں کہ اگر غور کریں تو ہمارے بہت سارے مسائل کا حل وہاں نظر آتا ہے۔ کبھی ہم غور نہیں کرتے کہ ہم ان چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کریں کہ جو ہمارے گھر کے اندر موجود ہے۔ صحیفہ کاملہ بھی عام طور پر مومنین کے گھروں میں ترجمے کے ساتھ موجود ہوتی ہے، تو کبھی ہم غور کریں، اور میری یہ گزارش ہوگی آپ سے کہ کبھی موقع ملے، کبھی پریشانی ہو تو اس نیت سے ہی کہ پروردگار مولا کے کلام کو پڑھ رہا ہوں، میں میری پریشانی دور ہو جائے، آپ اس نیت سے بھی پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کے ان مسائل کا حل کچھ نہ کچھ اس میں فراہم کرے گا۔ ایسی جامع دعائیں، ایسی مکمل دعائیں اور مکمل الفاظ کہ انسان اپنی سوچ کے مطابق کیا مانگ سکتا ہے، یہی مانگے گا جو اس کی فی الحال ضرورت ہے، وہی مانگے گا جو اس کو نظر آ رہا ہے کہ میری 60 سالہ زندگی میں مجھے کیا چاہیے تو وہ مانگوں گا، لیکن جس کی نگاہ جتنی بڑی ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ وہ سامنے والے سے مانگتا ہے۔ آپ بچے کو کہتے ہیں اس کی برتھ ڈے آئی، بیٹا کیا چاہیے؟ جو آپ مانگو گے میں دوں گا۔ باپ جب کہہ رہا ہوتا ہے، آفر کر رہا ہوتا ہے تو سامنے دیکھ کر آفر کر رہا ہوتا ہے کہ بچے کا پتہ ہے کہ ذہنی سطح کیا ہے، اور باپ کو پتہ ہے کہ جو وہ مانگے گا وہ میکسیمم کیا ہوگا، 1000 2000 5000 10000 کی چیز، جتنی میری جیب کی استطاعت ہے، مجھے پتا ہے اس بچے کا ذہن اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، تو میں اس کو آفر کرتا ہوں کہ جو مانگنا چاہے مانگ، اور بچہ کہتا ہے میں پورا کر دیتا ہوں۔ یہ ہے انسان کا انسان سے تعلق، جہاں انسان کہنے والا ہوتا ہے وہ سامنے والے کا خیال رکھتے ہوئے بول رہا ہے، جہاں بچہ سننے والا ہے وہ اپنے ظرف کے مطابق بولتا ہے، دوسری چیز یہ ذہن میں رکھنے والی۔ ہم پروردگار عالم سے مانگتے ہیں، پروردگار کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا، تو کیا پروردگار کے خزانے میں کمی ہے؟ ہمارے خزانے میں یقیناً کمی ہے، ہماری طاقتیں محدود ہیں، لیکن پروردگار کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ خدا تو کہہ رہا ہے دنیا میں جو انسان جو چاہے جب چاہے مانگے، یہ مانگنا تمہیں بڑھا دے گا، اور اگر مناسب ہوا تو میرا دینا تمہیں زندگی میں برکت پیدا کر دے گا۔ تو دونوں چیزیں، تو انسان مانگتا ہے اگر ان چیزوں کے ذریعے سے مانگتا ہے جو اس کے ذہن میں آتی ہیں تو محدود مانگتا ہے، اور اگر ان کلام کے ذریعے سے، ان الفاظ کے ذریعے سے جو قرآن مجید میں انبیاء کی دعائیں ذکر کی گئیں، جو اہل بیت نے دعائیں مانگ کر بتلائیں، اگر ان الفاظ میں مانگے گا تو یقیناً بہت زیادہ پا لے گا جو اپنے تئیں مانگ سکتا تھا اس سے۔ بس یہ دو چیزیں اگر واضح ہو گئیں، جس آیت کو صدا میں کلام قرار دیا وہ مناسبت ہے اس پہلے ٹکڑے سے کہ جو دعائے مکارم الاخلاق کے اندر مولا کا میں کوٹ کرنے والا ہوں، ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ دعا تقریباً سمجھے صفحات کے اعتبار سے تقریباً 4 بڑے صفحات پر مشتمل دعا ہے، اور ہر دعا کے اندر مولا سید سجاد علیہ السلام کے کلام میں ایک چیز بار بار ہر دعا میں نظر آتی ہے، اور وہ کہ مولا جب بھی کسی دعا کا آغاز کرتے ہیں، جب بھی کوئی چیز مانگنا چاہتے ہیں، تو پہلا جملہ یہ کہتے ہیں اللہم فصل علی محمد و آل محمد، اے پروردگار محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما، صلوات پڑھی محمد علیہ. تھوڑا سا بلند آواز سے درود پڑھ دیں، محمد و آل محمد. جس آیت کو سرنام کلام قرار دیا اس سے مناسبت کیا ہے؟ میں نے سورہ منافقون کی آٹھویں آیت کا ایک حصہ پڑھا، للہ العزت وللرسول وللمؤمنین، اللہ کے لیے عزت ہے، رسول کے لیے عزت ہے، مؤمنین کے لیے عزت ہے. سورہ منافقون نام سب کو واضح ہو گیا کہ تذکرہ سارا منافقین کے بارے میں ہے، تو کچھ چیزیں ایسی تھیں جو منافقوں کے کانسیپٹ سے ان کے ارادے تھے کہ جن کو جواب دیا جا رہا تھا، کہیں ان کے ارادوں کو فاش کیا جا رہا تھا، کچھ اسی طرح کی باتیں ہیں جو پورے سورہ منافقوں کے اندر موجود ہیں. درمیان میں خدا کا یہ کہنا کہ عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. عزت ہر انسان چاہتا ہے، چھوٹا بڑا جس حیثیت کا ہو، دنیا کے جس کونے میں رہتا ہو، ہر انسان چاہتا ہے میرا احترام کیا جائے، میری عزت کی جائے، مجھے پروردگار عزت عطا کرے. اگر وہ مسلمان ہے تو اللہ سے مانگتا ہے. اور بعض اوقات رویوں کے اندر جو رویے ہم اپناتے ہیں نا، جو تعلقات ہم رکھتے ہیں، اس کے اندر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری لوگ عزت کریں. کتنا صحیح کتنا غلط، ابھی مولا کے جملے آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. لیکن ایک کانسیپٹ ہوا ہے جو انسان اپنے دماغ میں بٹھا کے رکھتا ہے کہ میری عزت کس میں ہے، کا اس میں ہے کہ وہ فلاں آدمی جب میں جاؤں تو وہ کھڑا ہو جائے، یہ عزت ہے. میں اگر کسی جگہ پہ وارد ہوں تو وہ مجھے سلام کرے، میں سلام نہیں کروں. یہ ہمارے گھروں کے اندر بھی ہم محسوس کرتے ہیں نا، کہ ہم گئے تو اگر مثال کے طور پہ ہم گھر کے بڑے ہیں تو اولاد ہماری سلام کرے، ہماری زوجہ ہم کو سلام کرے. ہمارے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، بعض اوقات نافرمانی ہمارے ماحول کے اندر اتنی بڑی ہوئی ہے کہ ہم چونکہ کام کاج کر کے تھکے ہوئے آئے تو ہمارے ماں باپ بھی ہم کو سلام کریں. یہ ہماری خواہشات ہوتی ہیں جو اسی معاشرے کے اندر افراد لوگ سوچتے ہیں اس کو عزت کہا جاتا ہے، کوئی کسی اور چیز کو عزت سمجھتا ہے کہ نہیں میں نے اگر کوئی بات کہہ دی تو بس وہ حرف آخر ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اگر میری بات پہ کسی نے انکار کیا اس کا مطلب میری عزت خراب کی. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بابا میری بات ہی حرف آخر ہو، چاہے سامنے والا صحیح کہہ رہا ہے، مجھے پتا چل گیا کہ میری بات غلط ہے، لیکن نہیں ایکسیپٹ نہیں کروں گا، میری عزت کیسے خراب ہو، چاہے کام خراب ہو جائے عزت نہیں خراب ہونی چاہیے. ہم بعض اوقات عزت اس میں سمجھتے ہیں. اب یہ دو ہی مثالیں دے رہا ہوں، اس سے زیادہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے وقت میں کہ ان مثالوں کو پیش کر سکوں، لیکن دو بہت پریکٹیکل مثالیں ہم اپنی زندگی اور ہمارے معاشرے کے اندر اب دیکھتے ہیں کہ کیا عزت واقعی اسی چیز کا نام ہے، کیا اسی چیز کا نام عزت ہے کہ جنہیں ہم اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے چاہ رہے ہوتے ہیں اور اسے ہم عزت کا نام دے دیتے ہیں، کیا وہی عزت ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے عزت اللہ کے لیے، عزت رسول کے لیے، عزت مومنین کے لیے. تاریخ کے اندر ایسے کئی واقعات اور کئی ایسے ادوار نظر آتے ہیں کہ جہاں پر رسول اور اہل بیت رسول کو اللہ کے کلمے کو جاری کرنے کے لیے خاموش رہنا پڑا. اگر ہماری یہ ساری حرکتیں اور ہماری یہ ساری فکریں درست ہوں تو نعوذ باللہ من ذالک، پھر ہمارا یہ ادعا غلط ہو جائے گا کہ اہل بیت کی کیا توہین ہو گئی، کیا اہل بیت اپنی توہین کروا رہے تھے؟ نہیں. کلمت پروردگار جو خدا کا حکم ہے اسے سربلند رکھنے کے لیے انسان جو محنت کرتا ہے، جو کوشش کر رہا ہے، وہ اس کے لیے باعث عزت ہے. ورنہ حکم جہاد کہ بھائی اللہ کے نام کے لیے لڑو، جب رسول اور امام حکم دے جا کر جہاد کرو، اب کوئی انسان مر گیا، کسی کے سلوار کے آگے کٹ گیا، تو کیا یہ سمجھا جائے گا کہ اس کی عزت ختم ہو گئی؟ عزت نہیں ختم ہو گئی، اللہ کی راہ میں لڑا ہے، فی سبیل اللہ جہاد کیا ہے، اس کی عزت بڑھ گئی، یہ شہید کہلائے گا. لیکن یہ کس کے نزدیک شہید کہلائے گا؟ کس کے نزدیک عزت بڑھی اس کی؟ اللہ کے نزدیک عزت بڑھ گئی، رسول کے نزدیک عزت بڑھ گئی، جو اللہ والے ہیں ان کے نزدیک، اہل بیت کے نزدیک عزت بڑھ گئی. لیکن دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ وہ مارا گیا، اس کی تو جان گئی. اب عزت کا معیار ہم جو اپنے ذہنوں میں بنا کر بیٹھے ہیں، کیا وہ درست؟ یا جو چیزیں شریعت ہم سے کہتی ہے کہ جو ہماری راہ میں کام کرے گا ہم اسے عزت عطا کریں گے، اور عزت اللہ سے وابستہ ہے، رسول سے وابستہ ہے، اہل بیت سے وابستہ ہے، تو جو ان کی راہ میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، پروردگار اسے دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا کرتا ہے. یہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی. اور اسی طرح سے دنیا میں ایسے کئی واقعات موجود ہیں کہ جنہوں نے اللہ والوں سے جنگ کی، بظاہر کامیاب ہو کر یہ بھاگ کر چلے گئے اور اپنی جان کو بچا لیا، لیکن آج بھی تاریخ انسانیت جب اس جنگ کو یاد کرتی ہے تو کہتی ہے وہ مردہ باد ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان پر اللہ کی لعنت و پھٹکار ہے. کبھی انہیں اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا جاتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ عزت کا معیار انسان اپنے نفس و خواہشات کو نہ بنائے، عزت کا معیار بنائے کہ پروردگار کے نزدیک میری عزت کیا ہے. اگر خدا عزت دینا چاہے گا تو یہ سارا معاشرہ خود بخود عزت کرنے والا بن جائے گا، وہ چیزیں خود بخود انسان کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن جب خواہشات کے پیچھے انسان جاتا ہے تو رسوا اور ذلیل ہو جاتا ہے. اب جملہ میں پیش کر رہا ہوں، مولا امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہر ہے کہ وقت کی گنجائش کے اعتبار سے میں نے پانچ جملوں کا انتخاب کیا ہے، وہ پانچ جملے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مولا نے دعاؤں سے پہلے درود پڑھا ہے، اور درود کے بعد مولا نے دعا مانگی، اللہم یعنی اے میرے پروردگار، اے میرے رب. یہ لفظ بار بار استعمال ہوا، بار بار مولا نے اللہم کہہ کر دعا کا آغاز فرمایا، اور کچھ چیزیں ساتھ ساتھ مانگتے چلے گئے. تو اب کچھ پیچز ہیں جو اللہم کے ذریعے شروع ہوئے. پہلا ٹکڑا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جو عزت سے متعلق. مولا فرماتے ہیں اللہم صل علی محمد و آلہ ولا ترفعنی فی الناس درجۃ الا خطبتنی عند نفسی مثلہا. اے پروردگار، مجھے لوگوں کے درمیان باعزت بنا دے، اے عزت عطا کر دے، لیکن جب عزت عطا کر تو مجھے اپنے آپ کے نزدیک ذلیل کر دے. جب میں اپنے آپ کو خدا کے نزدیک اور اپنے آپ کے نزدیک کم ترین اور انکساری کے ساتھ رکھوں گا، پروردگار میری عزت میں، معاشرے میں اضافہ کرے گا. اب دو مثالیں جو دی تھیں وہ اس وجہ سے دی تھیں کہ ہم سوچتے یہ ہیں کہ ہم جب تک دوسروں پر جبر نہیں کریں گے، دوسروں پر زبردستی نہیں کریں گے، جب تک مسلط نہیں کریں گے، جب زبان سے دو الفاظ نہیں کہیں گے، اس وقت تک کون عزت کرتا ہے؟ اگر واقعی انسان یہ سوچتا ہے تو پھر تو اس کے ایمان کا تو کوئی لیول ہی نہیں ہے. یعنی وہ خواہ خدا کو مسبب الاسباب نہیں سمجھتا، کیا وہ خدا پر ایمان نہیں رکھتا، یا اپنے آپ کو خدا سے بڑا سمجھتا ہے کہ میں عزت اپنے آپ حاصل کروں گا، خدا چاہے نہ چاہے میں عزت کروا کے رہوں گا. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کے نفس میں پل رہی ہوتی ہیں، جو برائیاں ہیں. مولا فرماتے ہیں اس انداز سے، دوسرا جملہ مولا فرماتے ہیں، ولا تحدث لي عزا ظاهرا الا احدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. اسی انداز سے پروردگار مجھے ذلیل نہیں کرنا، ایک طرف سے عزت، ایک طرف سے ذلت، اے پروردگار مجھے ذلیل نہیں کرنا. تو عزت و ذلت کس سے مانگنی ہے؟ کہ پروردگار سے عزت مانگو، خدا تمہیں عزت عطا کرے، تم اپنے نفس میں اپنے آپ کی ذلت مانگو. ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کے نزدیک با عزت بنتے اور اپنے آپ کو شہنشاہ اور مغرور ظاہر کرتے رہو. انسان کی جب اپنی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جب اپنے آپ کو انسان نفس میں بڑا سمجھنا شروع کرتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ سامنے والا زبردستی عزت تو کر لیتا ہے لیکن دل سے اس کا کبھی احترام نہیں کرتا. تو یہ جملہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو عزت اور ذلت یہ دو کانسیپٹس ایسے ہیں کہ جس کو اس انداز سے دعا مانگی جائے. اگلا جملہ مولا ارشاد فرماتے ہیں ہر انسان خواہش کرتا ہے, ہر انسان دعا کرتا ہے, ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے رزق ملے, اور رزق کی خاطر انسان کتنی تگ و دو کرتا ہے, کتنی کوششیں کرتا ہے. یہ رزق جب وہ بچپنے میں تھا تو اس کو احساس نہیں تھا ہر انسان کہ مجھے کون زندہ رکھے ہوئے ہے. جب انسان ماں کے پیٹ میں ہے کیا اس کو شعور ہے؟ شعور تو نہیں ہے. پروردگار نے رزق دیا ہے؟ بالکل دیا. نہ دیتا تو انسان زندہ کیسے رہتا؟ جب دنیا میں آیا تو کیا اس وقت سے کام کاج کرنا شروع کر دیا ہم نے؟ کام کاج تو نہیں کرنا شروع کیا. پھر رزق کون دے رہا تھا؟ پھر رزق کا وسیلہ پروردگار نے بدل کر ماں باپ کو اس انداز سے قرار دیا کہ وہ اس کی محبت میں اس پر خرچ کرنے لگے. طریقے بدلتے چلے گئے. یہ عمر کو پہنچا, جب جوانی کے حد کو پہنچا, جب اس کے ہاتھ پیر کام کاج کرنا شروع ہو گئے تو اب انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب جو میں اپنے ہاتھوں سے کماتا ہوں یہ رزق ہے. تو اس سے پہلے مل رہا تھا وہ کیا تھا؟ کیا اس سے پہلے پروردگار نہیں دے رہا تھا؟ آج بھی جو پروردگار نے ہمیں طاقت دی ہے, جس طاقت کو صرف کر کے ہم خدا کی راہ میں حلال حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ طریقہ بھی خدا نے دیا ہے, یہ طاقت بھی خدا نے دی ہے. نہ دیتا تو اس قابل بھی نہ ہوتے. جب انسان اس کو بروئے کار لاتے ہوئے کوشش کر کے کچھ پیسہ کما لیتا ہے تو اب اس پہ مغرور ہو جاتا ہے, میں نے کمایا, میرا مال, میں جیسا چاہوں کروں. یہ بھی وہی رزق ہے جو پروردگار دے رہا ہے. ایک وقت آتا ہے جب انسان کی یہ جوانی کی عمر گزرنا شروع ہو جاتی ہے, اب بڑھاپا قریب آتا ہے, تو بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان کی وہی حالت آنا شروع ہو جاتی ہے جو بچپنے میں تھی. اب ہاتھ پیر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اب سارے توانائیاں ختم ہو جاتی ہیں, اب کیا ہوتا ہے؟ اب کہاں سے رزق آتا ہے؟ کیا رزق بند ہو گیا؟ درمیان میں ایک حصہ ایسا تھا کہ جہاں انسان کے پاس طاقت تھی تو سمجھتا میں کر رہا ہوں. نہ پہلے ہم انسان خود کر رہے تھے, نہ بزرگ ہونے کے بعد, بڑھاپا آنے کے بعد جب توانائیاں ختم ہو جاتی ہیں تب رزق تو پروردگار پھر بھی دے رہا ہوتا ہے. زندہ تو انسان کو اس وقت بھی رکھا ہوتا ہے, صحت سلامتی اور دیگر چیزیں اس وقت بھی دے رہا ہوتا ہے. تو پروردگار سے رزق وابستہ ہے, انسان سے اپنی محنت سے وابستہ نہیں ہے. محنت اور حلال کی کوشش کرنا انسان کی ذمہ داری قرار دیا گیا, اس پر انسان اترائے نہیں, اس پر انسان غرور تکبر کا شکار نہ ہو. اب وہ جملہ سنیے گا کہ جب جوانی میں انسان دعا کرے تو کیا دعا کرے. مولا فرماتے ہیں اللہم صل علی محمد و آل محمد واجعل اوسع رزقک علی اذا کبرت. پروردگار جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو مجھے تو اپنے رزق میں سے ایک بڑا رزق عطا کرنا, وسیع رزق عطا کرنا. جو پہلے دعا مانگنی ہے وہ بعد کی بھی دعا مانگنی ہے. دے گا کون رزق؟ پروردگار. جو رزق انسان اپنے سے وابستہ کر لیتا ہے, اس غلطی کے اندر نقصان کیا اٹھاتا ہے؟ نقصان یہ اٹھاتا ہے کہ جب چیزوں کو اپنی ملکیت سمجھنا شروع کرتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب پروردگار حکم دیتا ہے دوسری جانب سے, اچھا تمہارے پاس پیسہ آ گیا ہے نا, تو اب خمس نکالو. جب تمہارے پاس پیسہ آ گیا ہے اب دیکھو غریب کی مدد کرو. اب پیسہ آ گیا ہے اب صدقہ دینا تمہارے لیے مناسب اور مستحب ہے. اب دیکھو اس پیسہ آ گیا تمہارے پاس, اپنے بچوں کا خیال رکھو, اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرو, اپنے بھائی بہنوں سے صلہ رحمی کرو, اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو. تب انسان کیا سوچتا ہے؟ فوراً شیطان دماغ میں ڈالتا ہے, دل میں عبادت, پیسہ میرا میں کیوں خرچ کروں؟ اب بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ پیسہ جب میں اپنا سمجھتا ہوں نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان وہیں پر وہ خناس ڈال دیتا ہے, یہ میرا ہے تو میں کیوں خرچ کروں. یہ ہمارا کیسے ہوا یہ ساری تفصیل میں نے پہلے ذکر کر دی. دوسرا جملہ مولا ذکر کرتے ہیں وہ اقوا قوتک فی اذا نصبت. پروردگار جس وقت میں عاجز ہو جاؤں, جب میرے ہاتھ پیر کام کرنا چھوڑ دیں. بڑھاپے میں ایک وقت آتا ہے انسان بستر میں لگ جاتا ہے. کبھی ایسا آتا ہے کہ جوانی میں ہی کوئی ایسی بیماری ہو جائے, ایسے ادھیڑ عمر میں کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ جس کے بعد انسان کام کاج کرنے کے لائق نہیں رہتا, جس کو کہتے ہیں عجز. کہ جب عاجزی آتی ہے تو کیسا پریشان ہوتا ہے. ایک لمحے کے لیے خدا نہ خواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, پیر ٹوٹ جائے, 15 دن, 1 مہینہ پلستر لگا ہوا, ہل جل نہیں سکتا, بستر میں آرام کرنا پڑتا ہے, کتنا کوفت ہوتی ہے, کتنا انسان مچلتا ہے, تڑپتا ہے. اگر طاقت ہوتی تو میں یہ کام کر لیتا, اگر ممکن ہوتا تو میں یہ کام کر لیتا. ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے, کتنا پریشان ہوتا ہے. یہ تو ہے اس وقت کی بات کہ جب انسان کو کچھ وقت کے لیے پروردگار امتحان میں مبتلا کرتا ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے, عمر کا ایک حصہ ہے جو خدا نے مقدر رکھا ہے ہر ایک کا, جو بڑھاپے کو پہنچے گا عاجزی آ جائے گی. اب طاقت کہاں سے آئے گی؟ اب بھی مولا فرماتے ہیں, دیکھو طاقت اب بھی چاہیے خدا سے مانگنا. جو بچپنے میں طاقت دینے والا تھا وہ بڑھاپے میں بھی طاقت دینے کا روادار ہے. مولا فرماتے ہیں, وہ اقوا قوت کا فیا ادا نصب تو ولا تب تلنی بالکسل عن عبادتک, پروردگار مجھے تیری عبادت سے سستی کرنے والا نہیں بنانا, ایسا نہ ہو میں تیری عبادت میں سستی کرنے والا بن جاؤں. سستی اور کسل عربی کے لفظ استعمال ہوتا, یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی اس کیفیت کو, خاص طور پہ جوانی کی عمر میں جب انسان کے پاس طاقت سب چیزیں ہوتی ہیں, صحت ہوتی ہے, یہ سستی انسان کو مروا دیتی ہے, برباد کر دیتی ہے. میں نے کبھی مثال دی تھی ابھی ریسنٹ میں ہی کہیں مجلس میں, کہ بہت ساری چیزیں جانتے ضرور ہیں, کرتے کتنا ہیں, کر کتنا پاتے ہیں. خدا سے دعا کرنی چاہیے, پروردگار میرے جیب میں پیسہ تو ہے, چاہے 100 روپے صحیح, کیا میں سوچتا ہوں کہ 5 روپے بھی صدقہ دوں؟ کیا میں دے پا رہا ہوں کہ 5 روپے کم سے کم صدقے میں خرچ کروں؟ مجھے 5 روپے میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. معاشرے کے اکثر افراد ایسے ہیں کہ جن کا کوئی فرق نہیں پڑتا, اس سے زیادہ میں فرق نہیں پڑتا. کتنے ایسے ہیں جو کر پا رہے ہیں, کتنے ایسے ہیں جو اس بات کو انجام دے رہے ہیں. میں نے پہلے مثال دی تھی کہ 11 رکعت نماز عشاء بھی کہا جائے, ابھی 11 رکعت نماز عشاء پڑھ لیں گے, لیکن کیا اس کو عادت بنا کر سوچنا آسان ہے؟ کیا رات کے وقت میں جہاں پروردگار بلا رہا ہوتا ہے قیام باللیل, اٹھ کر نماز عشاء کتنے افراد پڑھ لیتے ہیں, کتنے افراد پڑھ سکتے ہیں؟ ہر انسان کی یہ توفیق نہیں ہوتی. اب پروردگار سے مانگو خدا تمہاری اندر سستی کو ختم کر دے, جب یہ سستی ختم ہو جائے گی تمہیں ان چیزوں کی اور پروردگار کی عبادت کی توفیق نصیب ہوگی. یہ توفیق. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں, ولل عما عن سبیلک, پروردگار مجھے تیرے راستے سے اندھا پن نہیں کر دینا, اندھا پن نہیں دینا. ایسا نہ ہو مجھے تیرا راستہ نظر آ رہا ہو اور, یعنی راستہ موجود ہو اور مجھے نظر نہ آئے. ایک راستہ تیرے نجات کی سبیل, تیری عبادت اور اطاعت کا راستہ میرے سامنے ہو, مجھے نظر نہیں آ رہا ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کے لیے کیفیتیں ایسی بن جاتی ہیں, شیطان ایسے راستوں کو مسدود کر دیتا کہ پھر سب غائب نظر آتا ہے, یعنی ایسا کہ جو حل کسی چیز کا نہیں نظر آ رہا. تو پروردگار مجھے ایسا نہ ہونے دینا کہ کسی ایسی کیفیت میں آ جاؤں کہ تیرے راستے سے میں اندھا ہو جاؤں, مجھے تیرا راستہ نظر نہیں آ رہا, باقی ہر راستہ نظر آ رہا ہے. ولا بالتعرض لخلاف محبتک, پروردگار جو تیری محبت کا تقاضا ہے, تیری محبت کے کچھ تقاضے ہیں. پروردگار انسان محبت کرتا ہے, اس کا کچھ تقاضا ہے کہ محبت میں انسان اپنے بچے کے لیے بہت کچھ کرتا ہے, کہ سب کچھ وہی کرتا ہے جو واجب حرام ہوتا ہے, کتاب میں لکھا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے اپنے بچے کے لیے نہیں کر رہا ہوتا. کیا جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے وہ کرتا ہے جو کتاب میں لکھا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا یہ کام, یہ مثال شاید کبھی نہ سنی ہو کہ بچے سے محبت کرتا ہے تو کتاب میں دیکھ کے تھوڑی کرتا ہے. محبت ہے تو محبت میں جو ہوتا ہے وہ انسان جذبات میں کر جاتا ہے. کیا کہتے ہیں بھائی کیوں کیا آپ نے؟ محبت کا تقاضا ہے بھائی, بچے سے محبت, اس نے بولا میں نے کر دیا. بچے نے کہا کہ مثال کے طور پہ یہ چیز چاہیے, میں نے دے دی. بچے نے کہا میرے ساتھ فلاں طریقے سے کھیلو, میں کھیلنا شروع ہو گیا. کہا کون سی کتاب میں لکھا؟ کہا کوئی کتاب میں نہیں لکھا, یہ محبت کا تقاضا ہے. اچھا بچے سے محبت کرتے ہو تو بہت سارے ایسے کام کرتے ہو جہاں واجب حرام کتابوں کی طرف رجوع نہیں کرتے. خدا سے محبت ہے یا نہیں؟ اگر خدا سے محبت ہے تو محبت کا کچھ تقاضا بھی ہے کہ نہیں؟ کہ دیکھنے جاؤ گے کتاب میں کیا لکھا ہے؟ خدا کی محبت کے تقاضوں میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ خدا سے محبت کرتے ہو تو خدا کے بندوں سے بھی پیار کرو, ان کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھو, ان کی مشکلات کو اپنی مشکل سمجھو, اور کوشش کرو جتنا کر سکتے ہو ان کی مشکلات کو سالو کرنے کی. کتنا زیادہ اجر و ثواب بیان کیا گا, خاص طور پہ اگر مومن سوال کرے, مومن اگر مدد کا محتاج ہو تو بالکل فوراً کرے. مولا امام سید سجاد علیہ السلام جب نہیں کر پائے آنکھوں سے آنسو روا ہوئے, کیوں مولا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرے پاس ممکن نہیں تھا، اس وقت میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ فلاں آدمی مجھ سے چاہ رہا تھا کہ اس کا قرضہ ادا کر دوں، میں کر نہیں پایا، تو اس سے بڑھ کر رونے کا مقام کیا ہوگا کہ میرے لیے ممکن نہیں ہو رہا کہ میں اس پیسے کو ادا کر کے اس سامنے والے کی خواہش ادا کر دوں۔ یہ محبت کے تقاضے کا، پروردگار ایسا نہ ہو میں تیری محبت کے تقاضوں کی خلاف ورزی شروع کر دوں، یہ دین کے خلاف۔ ولا مجامع من تفرق منک عنک، پروردگار میں ان لوگوں کے ساتھ جا کر نہ بیٹھوں، ان لوگوں سے تعلقات پیدا نہ کروں جو تجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ دو چیزیں وائس ورسا بیان کی مولانا نے، ایک ولا مجامع تھا، دوسرا ولا مفارقۃ من اجتمع الیک، نہ میں ان لوگوں کے ساتھ ملنے کی کوشش کروں جو تجھ سے دور بھاگ رہے ہیں، میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا، اور جنہی جانا چاہیے مجھے کہ جو خدا سے دور بھاگ رہا ہو میرے کس کام کا؟ کیا میں دنیا کے اغراض کے لیے، چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے؟ دعا ہے پروردگار عالم سے، اگر مولا مانگ رہے ہیں اس کا مطلب مومن سے تقاضا بھی ہے کہ دیکھو اپنی سوچ درست کرو، دنیا کی ان چیزوں کے پیچھے اپنی ڈائریکشنز کو خراب مت کرو۔ بعض وقت اپنی ڈائریکشنز کیوں خراب کرتا ہے انسان؟ کہ وہ فائدہ مل رہا ہے نا، کوئی بات نہیں، وہ برا ہے تو کیا ہو گیا، غلط ہے تو کیا ہو گیا، فی الحال تو فائدہ ہو جائے گا نا، فی الحال فائدہ نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے دور بھاگ رہا ہے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنے کی کوشش کرو، اور اس سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرو جو اللہ کی طرف جمع ہونے والے ہیں۔ جو اللہ والا ہے اس سے بھاگو نہیں، اور جو اللہ سے دور ہے اس سے میل ملاپ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ جب یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ایک ایک کر کے مولا سے، مولا پروردگار عالم سے مانگ رہے ہیں، لیکن سکھانے کا جملہ یہ ہے کہ ہم یہ والا کام کریں کہ جو مولا سکھانا چاہتے ہیں۔ دو جملے اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب کچھ چیزیں ہیں جو ایسی ہیں کہ جو مولا نے طویل دعا ہے، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ صرف چار یا پانچ پیچز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جہاں تک میرے پاس وقت میں گنجائش ہوئی۔ ایک پیچ وہ ہے کہ جس میں مولا نے اپنی نفسانی ان برائیوں کی طرف اشارہ فرمایا اور ان چیزوں کو فوکس کر کے چند جملوں کی طرف کہا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو فوکس ہونا چاہیے۔ مثلا مولا فرماتے ہیں، اللہم اجعل ما یلقی الشیطان فی روعی من التمنی والتدنی والحسد، اے پروردگار جو شیطان میرے اوپر میرے دل میں ڈالتا ہے، کیا ڈالتا ہے؟ کچھ چیزیں جو شیطان پیدا کرتا ہے، ابھی ضمن کلام میں کچھ گفتگو آئی تھی، ایک چیز یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں حرص ڈالتا ہے، لالچ ڈالتا ہے۔ کبھی شیطان انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے، انسان کے دل میں ڈالتا ہے کہ وہ برائیاں، سوئے زن، بدزنی، وہ ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں کی یہ برائی فلاں فلاں، ہر انسان سے بدزنی برا ایسا نہیں ہے۔ اور یہ ایسا بنیادی ترین جملہ ہے، ہم عقیدتاً بنیادن یہ مانتے ہیں کہ سوائے 14 معصومین کے اور انبیاء علیہم السلام کے جو گزر گئے، ان کے علاوہ دنیا میں معصوم تو کوئی نہیں ہے نا، تو غلطی تو ہر ایک کرے گا، گناہ ہر ایک کرے گا، تو کیا اس گناہ کو فاش کرنا میرے لیے جائز ہے؟ کیا اس گناہ کو معلوم کرنا میرے لیے جائز ہے؟ کیا اس گناہ کے بارے میں تجسس کرنا میرے لیے جائز ہے؟ کیا اس شخص کے بارے میں بدگمانی کرنا کہ اس نے ایسا کیا ہوگا، یہ کہنا میرے لیے جائز ہے؟ دنیا میں انسانوں کی بستیاں ہوتی اسی طرح سے، لیکن سلیقے اس اہل بیت کے شیعہ کا وہ سلیقہ نہیں ہے کہ وہ یہ چیزیں کرتا رہے کہ دوسروں کے بارے میں بدزنی اور سوئے زنی پیدا کرے۔ کہ یہ کس چیز کا کام ہے؟ کہ یہ شیطان کا کام ہے۔ مولا فرماتے ہیں جو شیطان میرے دماغ میں ڈالتا ہے، کبھی لالچ ڈالتا ہے، کبھی سوئے زن ڈالتا ہے، کبھی میرے دل میں حسد ڈال دیتا ہے کہ فلاں ایسا ہے تو میں کیوں ایسا نہیں، اس کا بھی ختم ہو جائے۔ جب یہ حسد یہ ساری چیزیں ڈالتا ہے تو پروردگار عالم سے دعا کرو۔ کیا دعا کریں؟ کہ پروردگار ان کو بدل دے۔ کن چیزوں سے بدل دے؟ کہ پروردگار ان کو بدل دے تیری عظمت کے ذکر کے ساتھ بدل دے۔ کہ میں اس کو دیکھ کر کیوں حسد کروں؟ کہ پروردگار تو کتنا عظیم ہے۔ یہ جو بھی کسی چیز صفت کے بارے میں انسان سوچتا ہے کہ یہ چیز اس کے اندر ہے میرے اندر نہیں، تو کچھ اچھا ہی ہوتا ہے نا، جب انسان حسد کر رہا ہوتا ہے یا اچھا سمجھ رہا ہوتا تو کیا وہ زیادہ اچھا ہے یا پروردگار زیادہ عظیم ہے؟ کہ پروردگار کی عظمت کے ذکر سے ان حسد کو چھوڑو، پروردگار کی عظمت کا خیال کرو، ان بد زنی اور سوئے زنی کو چھوڑو، خدا کی عظمت کا خیال کرو۔ وَتَفَكُّرًا فِي قُدْرَتِكَ، اے پروردگار تیری قدرت میں فکر کرنے کی اس حالت سے بدل دے کہ میں ان چیزوں کو نہ سوچوں کہ فلاں آدمی کیسا اور کیسا نہیں، اس بات میں غور کروں کہ پروردگار تیری قدرت کتنی عظیم ہے، کہ تو مجھے کیا کیا دکھاتا، تو میرے سامنے کیا کیا چیزیں لے آتا۔ مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں ایسا سوچنا یا مجھے نہیں ایسی چیزوں کے پیچھے جانا جسے تو نے منع کیا، میں تیری عظمت کی فکر کروں، میں تیری قدرت پہ غور و فکر کروں۔ تیسری چیز، وَتَدْبِيرًا عَلَىٰ عَدُوِّكَ، پروردگار اسے ایسا بنا دے کہ میں تیرے دشمن کے خلاف تدبیر کر سکوں، میں اپنے لیے نہ سوچوں، حسد اپنے لیے نہ کروں، یہ ساری چیزیں اپنے لیے اپنے نفس میں برائیاں نہیں پیدا کروں، کیا کروں؟ پروردگار اس کو بدل دے کہ میں ان چیزوں میں مصروف ہو جاؤں کہ تیرے دشمن کو کیسے زیر کرنا ہے، تیرے دشمن کے خلاف کیا تدبیر کرنے کا، اس میں مجھے مصروف کر دے۔ پھر فرمایا، وما اجرا علی لسانی من لفظۃ فحش، شیطان کیا کرتا ہے، بعض اوقات یہ کرتا ہے کہ انسان جب جذبات میں آتا ہے آل فال بکواس کرنا شروع کرتا ہے، یہ لفظ میں نے جان بوجھ کے ممبر کی شان کے خلاف ہے لیکن استعمال کیا، لفظ فحش اس کے ترجمے کے طور پر، کسی فحش لفظ کو جب شیطان انسان کی زبان پہ جاری کرتا ہے۔ دوسری حجر، شتم عرض، ایک مقام پہ ترجمہ اس طرح سے کیا گیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بعض اوقات گالیاں انسان کے زبان پہ آ جاتی ہیں، برے الفاظ، رقیق الفاظ انسان کے زبان پہ آ جاتے ہیں، کہ یہ جو انسان کی زبان پہ الفاظ جاری ہوتے ہیں یہ کون جاری کر رہا ہے؟ کہ پروردگار یہ جو شیطان میری زبان پر یہ الفاظ جاری کر دیتا ہے، یا کیا کرتا ہے؟ کہ پروردگار شیطان میرے ذریعے سے کسی غلط بات کی گواہی کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ غلط بات پر میں گواہ بن جاؤں، یا کسی مومن کی غیبت کروانے کی مجھ سے کوشش کرتا ہے، یا کسی حاضر موجود کسی انسان کے بے عزتی کرنے اور اسے گالیاں دینے کی مجھے کوشش کرتا ہے کہ میں ایسا کام کروں جس سے کسی مومن کی تذلیل ہو۔ جب شیطان یہ والا کام کرتا ہے، وما اشبہ ذالک، پروردگار اس طرح کے جتنے کام شیطان مجھ سے کرواتا ہے اس کے مقابلے میں کیا؟ کہ پروردگار وما اشبہ ذالک نطقاً، جو اس طرح کی چیزیں میں کہتا ہوں کیا کرے؟ کہ پروردگار بالحمد لک، پروردگار اس کو بدل دے تیری تعریف کے ساتھ، میں یہ گھٹیا الفاظ کی طرف نہ جاؤں، میں تیری حمد بیان کرنے کے درپے رہوں، او اغراقاً فی الثنائے، یا میں مصروف رہوں کہ میں تیری ثنا و تیری حمد بیان کرتا رہوں، تیری تعریف بیان کرتا رہوں، و ذہاباً فی تمجیدک، میں تیری مجد و بزرگی بیان کرتا رہوں، و شکراً لنعمتک، تیرے نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں، و اعترافاً باحسانک، پروردگار تیرے احسان و تیری نیکیوں کا اور تیرے ان منتوں کا احسان، ان چیزوں کا اعتراف کرتا رہوں، و احسان لمننک، پروردگار جو تو نے نعمتیں عطا کی ہیں ان کا میں شکر گزار بن جاؤں، مجھے ان چیزوں میں مصروف کر، ان گھٹیا چیزوں میں جو شیطان مجھے مصروف کر رہا ہے ان چیزوں سے بچا لے۔ آخری جملہ جو کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ایسی چیز، اللہم الی مغفرتک وفدت، پروردگار میں تیری مغفرت کی طرف توجہ کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں تو مجھے معاف کر دے۔ کیا پروردگار کے علاوہ کوئی اور ہے کہ جو انسان کو معافی دے سکتا؟ کیا پروردگار کے علاوہ اور کوئی ہے کہ جو انسان کی بخشش کر سکتا ہے؟ کیا خدا کے علاوہ کوئی اور ہے کہ جس کے سامنے میں جاؤں کہ یہ میں نے گناہ کیا ہے، یہ مجھے معافی چاہیے؟ پروردگار تیرے علاوہ کوئی نہیں، اے پروردگار تجھ سے معافی کی درخواست ہے۔ وَإِلَىٰ عَفْوِكَ قَصَدْتُ، پروردگار تیری معافی کا میں ارادہ کر رہا ہوں، وَإِلَىٰ تَجَاوُزِكَ اشْتَقْتُ، میرا شوق یہ ہے کہ پروردگار تو مجھ سے صرف نظر کر دے، تو مجھ سے معافی کی اس بات کو قبول کر لے۔ وَبِفَضْلِكَ وَثِقْتُ، پروردگار میں تیرے فضل پر، تیرے انعام پر، تیرے ان عطا کردہ ان نعمتوں پر یقین رکھتا ہوں کہ پروردگار تو مجھے فضل عطا کرے گا۔ وَلَيْسَ عِنْدِي مَا يُوجِبُ لِي مَغْفِرَتَكَ، اے پروردگار مجھے پورا احساس ہے اس بات کا، یعنی مولا سمجھا رہے ہیں، اب یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، آخری جملہ یہیں پہ مکمل کروں گا، کہ انسان کا احساس کیا ہونا چاہیے جب خدا سے دعا مانگے، تو احساس یہ ہو کہ پروردگار وَلَيْسَ عِنْدِي مَا يُوجِبُ لِي مَغْفِرَتَكَ، پروردگار تجھ سے مغفرت حاصل کرنے کے لیے کیا میرے پاس کچھ ہے کہ جو میں پیش کروں جس میں تجھ مجھے معاف کر دے؟ اب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہے جو میں دوں اور مجھے معافی ملے؟ عبادت، اطاعت، نماز، روزہ، کیا ہے؟ کیا وہ قابل ہے کہ اس کے مقابل میں جتنے گناہ کیے وہ معاف کیے جائیں؟ کہا پروردگار میرے پاس اس کے، تیری عبادت تو تیری مغفرت حاصل کرنے کے لیے میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے مغفرت کا سوال کروں، ولا فی عملی ما استحق بھی عفوک، نہ میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تو مجھے معاف کر دے، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ یہیں پر ایک اپوزٹ جملہ استعمال ہوتا ہے، صرف جملے کے حد تک لفظ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ہر انسان سوچتا میں نے یہ کیا، اتنا بڑا کام کیا، یہ اتنی بڑی میں زیارت امام حسین علیہ السلام کر کے آؤں، کسی کی مجالے کوئی مجھے ہاتھ لگا، کیا یہ زیارت امام حسین کا ثواب یقیناً ہے؟ میں اس سے انکار نہیں کر رہا، روایات بہت کثرت سے موجود ہیں، کیا یہ فخر کی بات ایسی ہے جو لوگوں کے درمیان انسان اس فخر کو بیان کرے؟ مولا فرما رہے میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تو مجھے معافی دے، میں اپنے عمل کو کیسے قابل قبول سمجھ سکتا ہوں، میں کیسے یہ سمجھ لوں کہ یہ اتنی بڑی چیز ہو گئی اور میں نے جو کیا ہے وہ واقعی اتنا خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے کیا ہے؟ اگر خلوص کے ساتھ کیا ہوتا تو میں کبھی لوگوں میں ڈھنڈورا نہ پیٹ رہا ہوتا، اگر میں اللہ کی خاطر کرتا ہوں تو کوئی یہ والا کام نہیں کرتا جو لوگوں کے درمیان بتلا کر لوگوں سے خوشامدیں لے رہا ہوں، لوگوں سے عزتیں بٹور رہا ہوں، اچھا اچھی خوشامد کے جملے بٹور رہا ہوں، اگر یہ کر رہا ہوں اس کا مطلب میں نے وہ کام ہی اس طریقے سے نہیں کیا جو پروردگار کو پسند آتا۔ پروردگار میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے تو مجھے معاف کرے، وما لی بعد ان حکمت علی نفسی الا فضلک، جو تو نے میرے بارے میں حکم لگا دیا ہے اس کے بعد میرے پاس کچھ نہیں بچتا، تیرا حکم نافذ ہو جائے گا، مگر یہ کہ ایک چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے میں بچ سکتا ہوں، وہ کیا چیز؟ کا پروردگار تیرا فضل، تو اپنے فضل سے مجھے بخش دے تو بخش دے، ورنہ میرے کرتوت ایسے نہیں ہیں، نہ میرا کوئی کام ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے میں بخشا جاؤں۔ پروردگار یہ جو جملہ مولانا نے ارشاد فرمایا، فصل علی محمد و آلہ، پروردگار درود نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، و تفضل علیہ، پروردگار مجھ پر اپنا فضل و کرم نازل فرما۔ اس کے بعد بھی ایک جملہ تھا لیکن وقت تقریباً مکمل ہو گیا، میں اس سے زیادہ نہیں بیان کرنا چاہتا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو یقیناً تفصیل طلب تھیں اور ان کے اندر بہت چیزیں بیان ہو سکتی تھیں، واقعات بھی آ سکتے تھے، لیکن وقت میں بالکل گنجائش نہیں تھی، کافی طویل دعا چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ یہ مولا امام سجاد کا طریقہ بتلا رہا ہے کہ اپنے پروردگار سے جب مناجات کرو تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے نہیں، اپنے آپ کو بندہ اور حقیر سمجھ کے مناجات کرو، کہ پروردگار تیری بارگاہ میں جو بندہ آیا ہے وہ عبد ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، ذلیل ہے، حقیر ہے، تیری بارگاہ میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے کچھ کیا ہو، جس کام کرنے کی وجہ سے کوئی میری وقت ہے، میری عزت ہے، میری کوئی شرافت ہے، میری کوئی پارسائی ہے، پروردگار تیرے مقابلے میں میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میرا گناہ بخشا جائے، نہیں بخشا جا سکتا، لیکن تو اپنا فضل عطا کر دے تو سب بخشا جا سکتا ہے۔ بس اس عاجزی و انکساری کے ساتھ جب دعا مانگے تو پروردگار قبول بھی کرتا ہے، اور یہی اخلاق کا تقاضا ہے، اسی لیے مکارم الاخلاق کہا گیا، اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو حقیر ترین سمجھے، اپنے آپ کو جو عظیم سمجھتا ہے وہ انسان انسان کہلانے کے لائق نہیں ہوتا۔ جو عظیم تھے انہوں نے یہ عظمت کبھی اظہار نہیں فرمائی، انہوں نے اس حقارت کے ساتھ اپنے پروردگار سے مناجات کی ہے، تو دنیا کا کون سا انسان ہے جو ان سے برابری کا سوچ بھی سکتا ہو؟ وہ اہل بیت کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ، اہل بیت نے خدا کی راہ میں لٹا دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ چند جملے فقط پیش کرنا چاہتا ہوں، پروردگار کا اتنا کرم ہے ہر انسان پر جو مومن ہو، جو واقعاً احساس رکھتا ہو، جو واقعاً اپنے آپ کو اہل بیت کے گھرانے کا ایک حقیر ترین خادم سمجھتا ہو، اس کے لیے جملہ ہے تاریخ میں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب کسی مومن کی روح قبض کی جاتی ہے، جب اس کے سینے تک روح پہنچتی ہے، تو وہ پروردگار کا انعام اسے عطا کیا جاتا ہے کہ جب سینے تک روح پہنچتی ہے تو پنجتن کی زیارت کروائی جاتی ہے، کہ پروردگار جب پنجتن کی زیارت کرواتا ہے تو وہ آواز دیتے ہیں کہ آ جاؤ جنت کی طرف، تمہارے جنت کی طرف رہنمائی کر دی گئی۔ کتنا بڑا کرم ہے اہل بیت کا، کتنا بڑا کرم ہے پروردگار کا کہ اگر مومن ہے تو خدا موت کے اس سختی کے اندر وہ آسائش اور نرمی فراہم کرتا ہے اپنے چاہنے والے کو۔ وہ اہل بیت کہ جب واقعہ کربلا عاشور کا دن گزر گیا، تاریخ کہتی ہے کہ جب عاشور گزر گئی، شام غریبہ آ گئی، بڑا عجیب منظر تھا کہ جب بیویوں کے خیمے جل رہے تھے، ننے ننے بچے اس خیمے میں لگی آگ سے ڈر کر بھاگ رہے تھے۔ تاریخ نے کہا کہ اہل بیت کے گھرانے کے بہت سارے بچے تھے کہ جو اس سفر میں چلے تھے، لیکن جب یہ قافلہ مدینہ واپس پلٹا ہے تو چندہ کچھ بچے رہ گئے، نہ جانے کیا ہوا ان بچوں کا۔ لیکن شام غریبہ کے واقعات میں ملتا ہے کہ وہ بچے جب اس آگ سے دوڑتے تھے بچ کر، تو ان گھوڑوں کی ٹاپوں ترے زندہ پامال ہوتے چلے جاتے تھے۔ نہ جانے کتنے بچے ایسے تھے کہ جو اس گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب شام غریبہ میں چادریں چھن گئیں، بچے پامال ہو چکے، رات بیویوں نے اس سراسیمگی کے عالم میں گزار لی۔ اگلا دن آیا، جب بیویاں روانہ ہونا چاہ رہی تھیں، بیویاں چاہتی تھیں کہ ہمیں اپنے شہدا کے قریب سے گزارا جائے۔ کئی مرتبہ شہزادی زینب کو جس اونٹ پر بٹھایا گیا تھا، ایک مرتبہ جب اپنے بھائی کے لاشے کے قریب سے گزری ہیں، عجیب بیان کیے، ایک مرتبہ اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھا، ارباب منبر پڑھتے ہیں کہ اپنے بھائی کے لاشے کے چاروں طرف ایک مرتبہ چکر لگا دے لگی، ایک بین کرنے لگی، یا جدہ، اے میرے جد محمد مصطفیٰ، آپ کے جنازے پر تو ملائکہ نے آ کر نماز پڑھی تھی، لیکن یہ حسین، ھذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء، اے جد محمد، آپ کا یہ حسین اس وقت جب کربلا کی ریت پر پڑا ہے، اس کے اعضا بکھرے ہوئے ہیں، یہ خون میں غلتا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ بی بی فریاد کرنے گیا ہے، محمد مصطفیٰ، اے نانا رسول خدا، وہ بنا تو کا سبایا، آ کر دیکھیے آج آپ کی اس نواسی کو قیدی بنا کر لے جایا جا رہا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى وَإِلَى مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى وَإِلَى عَلِيٍّ الْمُرْتَضَى وَإِلَى فَاطِمَةِ الزَّهْرَى۔ ایک مرتبہ بی بی بیان کرنا شروع کرتی ہے، اے پروردگار، تجھ سے شکوا کر رہی ہے یہ بی بی، اے محمد مصطفیٰ، آپ سے شکوا کر رہی ہے، اے علی مرتضیٰ، اے بابا، آپ سے شکوا، آج یہ بیویاں، آج یہ رسول کی بیٹیاں کھلے سر اس بن میں قیدی بن کر گزاری جا رہی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اسی وقت جب بیویاں تشریف لے جا رہی تھی، ایک بیوی تھی کہ جو آ کر اس سید الشہداء کے لاشے پر بیان کر رہی تھی، اس بیوی کا نام تھا ام رباب، کہ جس کا ایک کلیجے کا ٹکڑا اسی کربلا کے بن میں شہید ہو گیا تھا، اپنے والی کے لاشے پر بیان کر رہی تھی۔ وہ وقت آ گیا، ساری بیویاں ایک مرتبہ قافلے کی صورت میں چلی، وہ وقت آیا کہ جب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام روانہ ہوا، قید اپنے
اختتام پر پہنچی۔ جب قیدیوں کو آزادی ملی، ایک مرتبہ بی بی نے فرمایا، ہمیں 3 دن تک اس مقام پر اپنے بھائی کا ماتم کرنا ہے۔ جب بیویوں نے ماتم کر لیا، جب طے ہوا کہ اس دن نکلنا تھا، اب رہائی پا کر مدینہ کی طرف جانا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جب ساری بیویاں تیار ہو گئیں، مولا سید سجاد فرماتے ہیں، پھوپھی اماں، میری ماں ام رباب نظر نہیں آتی۔ ام رباب کہاں؟ مولا سید سجاد فرماتے ہیں، آئیے چلیے، ہمیں معلوم ہے ہماری ماں کہاں ہوں گی۔ جب مکان سے روانہ ہوئے، شہزادی سکینہ کی قبر مطہر پر پہنچے، وہ ماں اپنے اس لاڈلی کی قبر سے چپٹی ہوئی، ارے اے سکینہ، تم بار بار سوال کرتی تھی رہائی کب ملے گی، اب رہائی کا وقت آ گیا، تیری ماں شرمندہ ہے۔ جب رہائی کا وقت آیا، تو شام میں تنہا رہ گئی۔ ایک مرتبہ شہزادی کو لے کر چلے۔ اب شہزادیاں، تاریخ نے کہا کہ ایک مرتبہ کربلا پہنچی، جیسے ہی کربلا پہنچی، شہزادیوں نے اپنے آپ کو قبر سید الشہداء پہ گرایا۔ شہزادیوں نے بین کیے۔ جب روانہ ہونے کا وقت آیا، ایک مرتبہ جناب ام رباب اپنے والی کی قبر سے چمٹ گئی، چمٹ کر فریاد کر رہی تھی کہ اے والی، آپ سے وعدہ رہا تھا، آپ کو پانی نہ دیا گیا، ام رباب کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیے گی، آپ کا لاشا بے گوروں کفن زمین پر دیکھا ہے، ام رباب کبھی سائے میں نہ بیٹھے گی، یہ وعدہ کر چکی ہے۔ ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں، اے ماں چلیے مدینہ جانے کا وقت آ گیا۔ ام رباب کہتی ہے، بیٹا میں یہی ٹھیک ہوں، یہی رہنا چاہتی ہوں۔ کہا، اے ماں یہاں رہ کر کیا کرے گی؟ کہا، بیٹا میری دو ہی اولاد تھی، یہ میری والی کی قبر ہے، میرے والی کے ساتھ میرا ایک بچہ دفن ہے، ایک بچی شام کے قید خانے میں چھوڑ آئی، میں مدینہ جا کر کیا کروں، میری ساری خدمتیں یہی پر، میں اپنے والی کی قبر پر بیٹھ کر فریاد کروں گی۔ ایک مرتبہ مولا نے حکم فرمایا، شہزادی مدینہ روانہ ہوئی، لیکن شہزادی کا ایک طریقہ تاریخ نے لکھا جو ارباب ممبر بیان کرتے ہیں، شہزادی صبح کے وقت سے رات تک دھوپ میں بیٹھا کرتی تھی۔ ایک وقت مولا امام سید سجاد نے چاہا کہ ہماری ماں سائے میں آ جائیں، ایک مرتبہ پھوپھی کے ساتھ تشریف لائے، کہا مادر گرامی اندر تشریف لے آئیے۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا، ایک مرتبہ شہزادی اپنے مقام سے بلند ہوئی، ایک مرتبہ ہاتھ پروردگار کی بارگاہ میں اٹھائے، اے پروردگار، میرے والی سے وعدہ کیا تھا، میرے وعدے کی لاج رکھنا، نہ جانے کس دل سے ام رباب نے فریاد کی، یہاں صدا بلند ہوئی، یہاں مولا کی زبان پر یہ جملہ آیا، پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری ماں،
الا لعنة اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہمارے اس خلیل توسل کو قبول فرما، دنیا اور آخرت کا ہر خیر ہم سب کو نصیب فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے، ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگار علوم اہل بیت حاصل کرنے، اسے یاد رکھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، جو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا یاب فرما، تمام مومنین مومنات کے رزق حلال میں برکت و وسعت عطا فرما۔ پروردگارہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں سے شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔